बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران دوسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور 64 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسکری. اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، آج شعبان کی 4 تاریخ ہے. آج علمدار کربلا حضرت عباس علیہ السلام کے کا یوم ولادت ہے. ہم اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد علمدار کربلا حضرت عباس علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام آپ سماعت فرمائیں گے. خصوصی پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام کلام نور. سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں گلشن نقوی کی زبانی عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ عالم اسلام کو خود سے انتہا پسندی کو دور کرنا ہوگا، اور اسے چاہیے کہ اسلام و فوبیا کے سلسلے میں مشترکہ موقف اختیار کرے. ہندوستان میں کرونا کے نئے معاملات میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 36,000 کیسز سامنے آئے ہیں. اور پاکستان کے ایوان بالا سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے انتخاب کے لیے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم میں شامل پیپلز پارٹی نے سینیٹر شیری رحمان کو نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. ایران اور عراق سمیت دنیا بھر میں خاندان عصمت و طہارت کی 3 برگزیدہ ہستیوں سید و شہدا حضرت امام حسین علیہ السلام، علمدار کربلا حضرت ابو الفضل العباس اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ایام ولادت کا جشن انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور کربلا معلیٰ میں بین الحرمین پھول برسائے گئے. کرونا کے پھیلاؤ اور اس کی وجہ سے عائد کی جانے والی بندشوں کے باوجود زائرین کی ایک بڑی تعداد کربلا معلیٰ پہنچی، اور کرونا پروٹوکول پر عمل کرتے ہوئے اس نے سید و شہدا حضرت امام حسین علیہ السلام اور علمدار کربلا ابو الفضل العباس علیہ السلام کے روزوں اور بین الحرمین آیاد شابانیہ کا جشن منایا. عراقی زائرین کی ایک بڑی تعداد ہر سال کی روایات کے مطابق قرب و جوار کے شہروں سے پیدل چل کر کربلا معلیٰ پہنچی ہے، اور اس سفر کے عاشقانہ مناظر کا سوشل میڈیا کے مختلف چینلوں پر صارفین کی جانب سے زبردست خیر مقدم کیا گیا. اس موقع پر بارگاہ حسینی کے انتظامیہ نے اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کے کروڑوں چاہنے والوں کے لیے آن لائن زیارت کا اہتمام کیا ہے، تاکہ کرونا پروٹوکول کی بندشوں کی وجہ سے گھر بیٹھے ان ایام کی مخصوص عبادت اور زیارات بجا لا سکیں. اس موقع پر کربلا معلی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جو 15 شعبان حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے یوم ولادت کے جشن اور اس کے بعد تک جاری رہیں گے۔ کربلا معلی کے علاوہ نجف اشرف، قازمین شریفین اور سامرہ نیس عراق میں موجود دیگر زیارت گاہوں میں بھی آیاد شابانیہ کے موقع پر جشن کا سما ہے اور چراغانی کی گئی ہے۔ یہاں ایران میں بھی سید و شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، علمدار کربلا حضرت ابو الفضل العباس، بیمار کربلا اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ایام ولادت کا جشن انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مشہد مقدس میں بارگاہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، قم المقدسہ میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، شہر رہ میں حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی، شیراز میں حضرت احمد ابن موسیٰ شاہ چراغ سمیت ایران بھر میں اہل بیت علیہ السلام کی برگزیدہ ہستیوں کے مزارات کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ اس موقع پر مشہد مقدس میں آستان قدس رضوی کے زیر اہتمام امام حسین علیہ السلام کے یوم ولادت پاسدار اور یوم پاسدار اور آیاد شابانیہ کے حوالے سے 78ویں بین الاقوامی کانفرنس کا آن لائن انعقاد کیا گیا۔ امام منتظر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر حبیب بلوق اور ایران کی مجلس خبرگان رہبری یا ماہرین کی کونسل کے رکن آیت اللہ شیخ محسن حیدری نے خطاب کیا اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مناقب پر تفصیل سے روشنی ڈالی، جبکہ شعراء کرام نے منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ عالم اسلام کو خود سے انتہا پسندی کو دور کرنا ہوگا اور اسے چاہیے کہ اسلام و فوبیا کے سلسلے میں مشترکہ موقف اختیار کرے۔ OIC کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں جو نیو یارک میں اسلام و فوبیا کے موضوع پر آن لائن منعقد ہوا، ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اجلاس کے پہلے مقرر کی حیثیت سے اسلام و فوبیا اور اس کا مقابلہ کیے جانے کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف پر روشنی ڈالی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ مسلم امہ کو چاہیے کہ اسلام و فوبیا کے سلسلے میں مشترکہ موقف اختیار کرے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ مسلم امہ کو نسل پرستی، مذہبی منافرت اور اسلام و فوبیا، خصوصاً مسلمانوں پر سفری پابندیوں اور اسلامی دہشت گردی جیسی من گھڑت اصطلاحات کے بارے میں مشترکہ موقف اختیار کرنا چاہیے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مغربی ملکوں کے حکام مسلمانوں کے خلاف نفرتیں پھیلانے اور تشدد آمیز اقدامات کی مذمت کریں اور مسلمانوں کے ابتدائی انسانی حقوق کے منافی اقدامات کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات بروئے کار لائیں۔ محمد جواد ظریف نے کہا کہ ہمیں اسلامی دنیا میں انتہا پسندی کے انسداد اور ان لوگوں کے خلاف متحد ہو کر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے جو تکفیریت کے نفرت انگیز نظریات کا پرچار کر رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ حالیہ عشروں کے دوران مغرب میں مسلمانوں کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے کے لیے مختلف طریقے من جملہ ذرائع ابلاغ اور مختلف گروہ سرگرم عمل رہے ہیں، جن کا مقصد مسلمانوں میں رعب و وحشت پھیلانا اور دہشت کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ بنابراہ اس پر کنٹرول اور عالم اسلام کی جانب سے اس صورتحال کا مشترکہ طور پر مقابلہ کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے نئے معاملات میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 36,000 کیسز سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 36,000 نئے معاملات سامنے آنے کے ساتھ ہی ایکٹیو کیسز میں بھی 18,000 کا اضافہ ہوا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسی عرصے میں 172 افراد کورونا سے جان کی بازی ہار گئے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ، جنوبی افریقہ اور برازیل کے بھی کرونا وائرس نئے معاملات ہندوستان میں پائے گئے ہیں، جن کی مجموعی تعداد 400 بتائی جا رہی ہے۔ حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ COVID-19 کی دوسری لہر تیزی کے ساتھ پورے ملک میں پھیل رہی ہے۔ نئے اسی سال میں کرونا کے نئے معاملات پچھلے 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ رہے ہیں اور چونکانے والی بات یہ ہے کہ ان معاملات میں 65% صرف ریاست مہاراشٹر سے ہیں۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف جاری احتجاج کے دوران کسان رہنما راکیش ٹکیٹ نے دھمکی دی ہے کہ اگر حکومت نے قوانین واپس نہ لیے تو اگلے قدم کے طور پر کچھ پرائیویٹ کمپنیوں کے گوداموں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق بھارتیہ کسان یونین کے ترجمان راکیش ٹکیٹ نے مرکزی حکومت کو دھمکی دی ہے کہ اگر قوانین واپس نہیں لیے گئے تو اگلے قدم کے طور پر پرائیویٹ کمپنیوں کے گوداموں پر حملہ کیا جائے گا اور انہیں مسمار کر دیا جائے گا۔ راجستھان کے شہر شری گنگا نگر میں کسان مہا پنچایت سے خطاب کرتے ہوئے ٹکیٹ نے کہا کہ نئے زرعی قوانین پاس ہونے کے بعد کچھ نجی کمپنیاں نئے نئے گودام بنانے میں لگ گئی ہیں اور انہوں نے غلے اور اناج کا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے، اس لیے ہم اگلے قدم کے طور پر ان گوداموں کو ہی مسمار کر دیں گے۔ انہوں نے میڈیا پر بھی الزام لگایا کہ وہ جنوبی ریاستوں میں کسانوں کے احتجاج اور تحریک کو نہیں دکھا رہا ہے۔ واضح ہے کہ کسان تنظیموں نے اپنی تحریک کو اور تیز کرنے کے لیے 26 مارچ کو ہندوستان بند کی کال دے رکھی ہے اور اس کے لیے وہ پورے ملک سے کسانوں سے رابطہ کر رہی ہے۔ پاکستان کے ایوان بالا سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے انتخاب کے لیے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم میں شامل پیپلز پارٹی نے سینیٹر شیری رحمان کو نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگرچہ اس بات کا اعلان باضابطہ طور پر نہیں کیا گیا، تاہم پاکستانی میڈیا نے بتایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان کو قائد حزب اختلاف بنانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی اس سلسلے میں 25 سینیٹروں کے دستخط والی درخواست عنقریب سینٹ سیکرٹریٹ میں جمع کرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اے این پی اور بی این پی مینگل نے قائد حزب اختلاف کے انتخاب کے لیے پیپلز پارٹی کو حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو 21 ارکان کی حمایت حاصل ہے، جبکہ بی این پی مینگل اور اے این پی کے 2-2 ارکان موجود ہیں۔ کابل ایئرپورٹ روڈ پر قائم ایک ہوٹل پر مسلح افراد کے حملے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ افغان میڈیا نے خبر دی ہے کہ جمعرات کو نامعلوم مسلح افراد نے کابل ایئرپورٹ کے قریب واقع استقلال ہوٹل پر حملہ کر دیا ہے، جہاں جمعیت اسلامی عطا محمد گروپ کا اجلاس ہونے والا تھا۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ہوٹل کے اندر اور اس کے باہر شدید فائرنگ کی آوازیں کافی دیر تک سنی گئیں، تاہم ابھی تک اس حملے میں ہوئے ممکنہ جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اس حملے کی ابھی تک کسی شخص یا گروہ نے ذمہ داری بھی قبول نہیں کی ہے۔ دراصل جمعرات کو ہی کابل میں سرکاری ملازمین کی ایک بس سڑک کے کنارے نصب بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں کا تعلق وزارت مواصلات اور آئی ٹی شعبے کے ملازمین سے تھا۔ میانمار کے باقی فوجی حکمرانوں نے نیشنل ڈیموکریٹک یونین پارٹی کی سربراہ پر مالی بدعنوانی کا الزام عائد کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایم آر ٹی وی نے بدھ کی شام ایک رپورٹ نشر کی ہے، جس میں اقتصادی امور میں ایک سرگرم عمل شخص کو یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ سن 2018 سے 2020 کے دوران آنگ سان سوچی کو $500,000 کی رشوت دی گئی ہے۔ اس اعتراف کے بعد میانمار کے فوجی حکمران سوچی کے خلاف کارروائی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سوچی کے وکیل صفائی نے اس الزام کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ سوچی اس وقت قید میں ہے اور ان کے خلاف عائد کیے جانے والے الزامات بالکل بے بنیاد ہیں۔ گزشتہ ہفتے بھی سوچی پر $600,000 اور 11 کلو سونا رشوت کے طور پر دیے جانے کا الزام لگایا گیا تھا۔ سوچی کے وکیل نے اس الزام کو بھی بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ اور یمن کے صوبے معارب کے مغربی علاقوں میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی پیش قدمی بدستور جاری ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے ایک باخبر ذریعے کا کہنا ہے کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے سرواہ کے علاقے الاطیف کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، جبکہ اس علاقے کو آزاد کرائے جانے کی کارروائی میں یمن کی مستعفی حکومت کے 10 اعلی کار فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے حمہ زیاب اور معرب ڈیم کے مغربی کنارے کے علاقوں اور سرواہ کے مختلف علاقوں میں جملہ زور کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ اس وقت یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس اور سعودی اتحاد کے فوجیوں کے درمیان المشجع کے اطراف کے علاقوں میں شدید جنگ ہو رہی ہے، جبکہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے صوبے مغرب کے بیشتر مغربی علاقوں کو آزاد کرا لیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے آپ اس وقت سن رہے ہیں پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی۔ تو حسین تقوی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
بہت شکریہ۔
حسین تقوی صاحب، ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ملک کے لیے اعلیٰ ترین دفاعی اہداف کے حصول کا سلسلہ پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گا، تو ایرانی وزیر دفاع کے اس بیان کے تناظر میں آپ کیا کہیں گے؟
بہت شکریہ ہاشم علی صاحب۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر دفاع نے وزارت دفاع کے اعلیٰ ماہرین کی سالانہ کانفرنس سے اپنے آن لائن خطاب میں کہا ہے کہ رواں ایرانی سال کے دوران تمام تر پابندیوں اور خطرات کے باوجود ملک کی دفاعی صنعتوں نے شاندار ترقی کی ہے۔ بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے اپنے اس خطاب میں مزید کہا کہ ایران کے خلاف جو اسلحہ جاتی پابندیوں میں توسیع سے متعلق امریکی کوششوں کا جہاں تک تعلق ہے، ایران پر غلبہ پانے کے لیے اس طرح کے اقدامات ماضی میں بھی امریکہ کی طرف سے کیے جاتے رہے ہیں اور اب بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن دشمنوں کی سازشیں نہ صرف یہ کہ کامیاب نہیں ہوئیں بلکہ آج علاقے کی صورتحال امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے حق میں نہیں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ استقامتی محاذ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اور بڑی قوت کے ساتھ اپنے اہداف جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے، اور جو سامراجی قوتیں ہیں اور تسلط پسند طاقتیں ہیں ان کو اپنے اہداف جو ہیں وہ حاصل کرنے میں بڑی دشواری ہوئی، حتیٰ کہ انہوں نے ابھی تک اپنا کوئی بھی ہدف حاصل نہیں کیا، چاہے ہم اگر دیکھیں یمن کی صورتحال، چاہے ہم دیکھیں فلسطین کی صورتحال، چاہے ہم عراق میں دیکھیں، ہم شام میں دیکھیں، جو استعماری طاقتیں ہیں، سامراجی طاقتیں ہیں، وہ کوئی بھی اپنا ہدف جو ہے حاصل نہیں کر پائی ہیں، اور اس کا سرغنہ جو ہے خود امریکہ ہے۔ ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی کے بقول تہران کا علاقائی کردار جو ہے وہ جاری رہے گا، اور اہم دفاعی اور میزائلی طاقت کے حوالے سے بھی میدان میں آگے بڑھتا رہے گا، اور مذکورہ تمام میدانوں میں اعلیٰ ترین اہداف کے حصول کا سلسلہ پوری قوت کے ساتھ جاری و ساری رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ایران کی عزت و سربلندی جو ہے رہبر انقلاب اسلامی کی مدبرانہ قیادت اور عوام کی بصیرت اور استقامت کا نتیجہ ہے، اور اس میدان میں ملک کی مسلح افواج نے اہم کردار ادا کر کے طاقت کے توازن پر اثر انداز ہونے والی قوت جو ہے وہ حاصل کر لی ہے۔ ہاشم علی صاحب، ایران کے وزیر دفاع نے اپنے اس آن لائن خطاب میں امیر حاتمی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران کے غیور عوام ترقی و پیش رفت کی چوٹیاں فتح کرنے کے لیے استقامت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران نے دفاعی صنعت کے میدان میں جو ترقی و پیش رفت حاصل کی ہے وہ واقعاً تمام تر پابندیوں، تمام تر جو ہے وہ دشمن کی سازشوں کے باوجود اسلامی جمہوری ایران نے اپنی اندرونی یعنی کہ دفاعی طاقت کے بلبوتے پر جو ہے وہ علاقے کے میں اپنا جو ہے وہ لوہا منوایا ہے، اور ایران جو ہے وہ آج اس پوزیشن میں ہے کہ یقینی طور پر جو ہے ایران کا دشمن جو ہے وہ کوئی بھی غلط اقدام کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا ضرور، اس لیے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج، اسلامی جمہوریہ ایران کی عوام اور اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے کسی بھی قوم اور ملت کے لیے کہ جو ملکوں کو جو ہے وہ ترقی و پیش رفت کی اعلیٰ ترین چوٹیوں پر پہنچا دیتا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران الحمدللہ اس حوالے سے جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، کیونکہ عوام، فوج، قیادت سب ایک پلیٹ فارم پر ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلامی جمہوریہ ایران کا تہران کا علاقائی کردار جو ہے وہ دفاعی حوالے سے، اور اسلامی جمہوریہ ایران مشیروں کی حد تک اپنے پڑوسی ملکوں کی جو ہے وہ دفاعی میدان میں مدد کرتا رہا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران نے اس کا باقاعدہ اعلان بھی کیا ہے کہ ہم صرف مشورے کی حد تک شام میں موجود ہیں، ہم مشورے کی حد تک جو ہے وہ عراق میں موجود ہیں، اور اس زمانے میں کہ جب عراق میں داعش جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑ رہا تھا تو عراق کی حکومت کی دعوت پر جو ہے وہ فوجی مشیروں نے جو ہے وہ عراقی حکومت اور فوج کی مدد و کمک کی، جس کے نتیجے میں داعش کی جو ایک پیش رفت تھی عراق کے اندر اس کو روکا گیا، اور یہاں تک کہ اس کو اس سرزمین سے نکال باہر کیا گیا، جبکہ داعش بہت بڑے بڑے دعوے بھی عراق کے اندر کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کی فوجی مشاورت، اور یہاں پر ذکر کروں گا میں سردار جنرل قاسم سلیمانی کا، کہ جن کی متبرانہ مثلا قیادت اور بصیرت کی بنا پر جو ہے وہ چاہے عراق ہو، چاہے شام ہو، چاہے فلسطین ہو، جو ہے وہاں پر دشمن جو ہے وہ اپنے کسی بھی اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ بہرحال اسلامی جمہوریہ ایران کی ترقی و پیش رفت کا عمل جاری و ساری رہے گا، اور دفاعی میدان میں اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنی توانائیوں پر انحصار کرتے ہوئے، داخلی توانائیوں پر انحصار کرتے ہوئے آگے کی جانب گامزن رہے گا۔
جی حسین تقوی صاحب، شکریہ۔ سامعین، سیاسی گفتگو چل رہی تھی، اور اب سیاسی گفتگو کے بعد سیاسی تبصرہ۔ جنوری سن 2021 میں امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کے برسر اقتدار آنے کے ساتھ ہی امریکہ اور روس کے تعلقات اپنی نچلی ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں، اور واشنگٹن نے روس کے خلاف اپنے اقدامات میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس وقت دونوں ملکوں کے سربراہوں کی سطح پر بھی نئی تبدیلیوں کا احساس کیا جا رہا ہے۔ ایک انٹرویو میں امریکی صدر جو بائیڈن کے ذریعے روس کے صدر ولادیمیر پوتین کو ایک قاتل کے نام سے متعارف کروانے کے بعد ماسکو نے اعلان کیا ہے کہ اس نے واشنگٹن کے ساتھ اپنے آئندہ تعلقات پر نظر ثانی کے لیے امریکہ میں اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ جو بائیڈن نے منگل کو ای بی سی نیوز چینل کو دیے گئے انٹرویو میں روس کے صدر پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ولادیمیر پوتین کو امریکہ کے انتخابات میں مداخلت کا تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ جو بائیڈن نے اس نیوز چینل کے نامہ نگار کے اس سوال کے جواب میں کہ ولادیمیر پوتین کو پہچانتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قاتل ہیں، اس طرح جواب دیا کہ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قاتل ہیں۔ امریکہ کے صدر کا یہ موقف در حقیقت ماسکو سے واشنگٹن کی دشمنی اور اختلافات کے گہرے ہونے کی نشاندہی کرتا ہے، نیز روس کے صدر کے حوالے سے امریکی صدر کے حقیقی نقطۂ نظر کا غماس ہے۔ روس کے عوام کے نزدیک ولادیمیر پوتین کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے جو بائیڈن کا یہ توہین آمیز رویہ مسلمہ طور پر دنیا کے دو بڑے جوہری ملکوں کے تعلقات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے ڈیموکریٹ صدر کی حیثیت سے بائیڈن کی ذہنیت روس کے ساتھ کوئی بہت اچھی نہیں ہے۔ بعض ڈیموکریٹس کا دعویٰ ہے کہ ماسکو نے سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں ریپبلکن امیدوار ڈونالڈ ٹرمپ کے حق میں مداخلت کی تھی۔ خاص طور پر ایسے حالات میں جب امریکہ کے خفیہ اداروں نے واضح طور پر اپنی رپورٹ میں امریکہ کے صدارتی انتخابات کے عمل میں بائیڈن کے نقصان میں روس کی کوشش کا ذکر کیا ہے۔ ڈیموکریٹس کا یہ خیال ہے کہ پوتین نے براہ راست ذاتی طور پر امریکہ کے انتخابات میں مداخلت کا حکم دیا تھا۔ سیاسی امور کے ماہر ڈیمیٹری ٹرنین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 سال کے دوران روس امریکہ کی اندرونی پالیسیوں میں مداخلت کرتا رہا ہے۔ اس بنا پر بائیڈن کے دور صدارت میں روس کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب بائیڈن حکومت کی جانب سے نیشنل سیکورٹی دستاویز کی شقوں میں روس کے سلسلے میں امریکہ کی نئی حکومت کی ذہنیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس سیکورٹی دستاویز میں روس کے خلاف مسلسل الزامات پر تاکید کی گئی ہے، جبکہ روس کے اپنے عالمی اثر و رسوخ کو مزید مضبوط بنانے پر تاکید کر رہا ہے اور اس سلسلے میں اس کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ اس لحاظ سے بائیڈن حکومت کی نظر میں ماسکو بین الاقوامی سطح پر واشنگٹن کے اثر و رسوخ میں رکاوٹ ڈالنے اور اس کو خراب کرنے کی کوشش میں ہے، لہذا بائیڈن حکومت روس کے اقدامات کو روکنے کے لیے پالیسیاں بنا رہی ہے۔ اس درمیان بائیڈن حکومت روس کے خلاف پابندیوں میں اضافے کے مختلف آپشن پر غور کر رہی ہے۔ اس حوالے سے اپنے تازہ ترین اقدام میں امریکی وزارت تجارت نے بدھ کے روز سن 2018 میں روس اور برطانیہ کے مشترکہ جاسوس سرگئی اسکرپال کو زہر دینے کے واقعے میں روس پر کیمیکل ہتھیار استعمال کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کچھ اشیاء روس درآمد کرنے پر پابندیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ان مسائل سے ہٹ کر جو بائیڈن کی جانب سے غیر متعارف اقدام کے عنوان سے روس کے صدر پوتین کے خلاف توہین آمیز الزام عائد کرنا اور پوتین کو قاتل قرار دینا روسی صدر کے خلاف نفسیاتی جنگ شروع کرنے کے مترادف ہے۔ بائیڈن نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ پوتین بے ضمیر انسان ہیں۔ بائیڈن کا اشارہ روس کی حکومت مخالفین من جملہ سرگئی ناوالنی کو راستے سے ہٹانے کے لیے کوششوں کے حوالے سے مغرب کے الزامات کی طرف ہے۔ سامعین، یہ تھا سیاسی تبصرہ اور اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سایہ زلف گرا گیر کرو، سایہ زلف گرا گیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو، تقدیر کرو۔ دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو. کب تلک مجھ سے حجابات جمال اور واضح ذرا تصویر کرو تصویر کرو. رخ سے ایک بار اٹھا دو صفِ نور کی تفسیر کرو. مصحفِ نور کی تفسیر کرو.
جی سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 28 اسفند، 4 شعبان اور 18 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چار شعبان سن 26 ہجری قمری کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے فرزند حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ کی والدہ گرامی کا نام ام البنین تھا، جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں. حضرت عباس علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام جیسے والد بزرگوار اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام جیسے بھائیوں کے سائے میں رہ کر علمی اور معنوی کمالات حاصل کیے. حضرت عباس علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو دل و جان سے چاہتے تھے. جب حضرت امام حسن علیہ السلام نے امامت کی ذمہ داری سنبھالی تو آپ ان کی قربت اور ہمراہی سے کبھی بھی کوتاہی نہیں برتتے تھے. حضرت امام حسین علیہ السلام سے آپ کو اتنی زیادہ محبت تھی کہ اسلام کی راہ میں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی اطاعت میں اپنی جان بھی نثار کر دی. حضرت عباس علیہ السلام اہل بیت رسول علیہ السلام کے معنوی اور روحانی کمالات سے بہرہ مند ہو کر علم و فضل کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچے، اس طرح کہ بہت سے لوگ اپنی علمی مشکلات کے لیے آپ سے رجوع کرتے تھے. اسلامی جمہوریہ ایران میں 4 شعبان کو یوم فداکاران کا نام دیا گیا ہے. March 1858 کو ڈیزل انجن کے موجد جرمن سائنسداں روڈولف ڈیزل پیدا ہوئے. انہوں نے مشینوں کو چلانے کے عمل پر وسیع تحقیقات کی، جن کے نتیجے میں وہ ایسا انجن بنانے میں کامیاب ہو گئے جو برقی توانائی کے بغیر سادہ اور سستے ایندھن کے ذریعے زیادہ توانائی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ انجن اپنے موجد کے نام پر ڈیزل انجن مشہور ہوا۔ ڈیزل انجن کی ایجاد سے نقل و حمل کی دنیا میں انقلابی تبدیلی پیدا ہوئی۔ چنانچہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بے حد ترقی و پیش رفت کے باوجود ڈیزل انجن کا ایک طاقتور اور سستے انجن کے طور پر ابھی تک استعمال ہوتا ہے۔ March 1919 کو رولیٹ بل منظور ہوا۔ January 1919 میں ہندوستان کی قانون ساز اسمبلی میں ایک بل کا مسودہ پیش کیا گیا، جسے ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس رولیٹ کی سربراہی میں قائم ہونے والی کمیٹی کی سفارش پر وضع کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے یہ بل رولیٹ بل کے نام سے مشہور ہوا۔ اس بل کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کے خلاف باغیانہ سرگرمیوں کی روک تھام کی جائے۔ نئے قانون کی تجویز سے ہندوستان کے صاحب فکر اور حریت پسند حضرات بہت مضطرب تھے۔ ان کی نظر میں رولیٹ بل کے ذریعے حکومت عوام کے پاؤں میں بیڑی ڈالنا چاہتی تھی۔ یہ بل 18 مارچ 1919 کو منظور ہو کر قانون بن گیا۔ ہندوستان بھر میں اس کے خلاف شدید رد عمل ہوا۔ بانی پاکستان محمد علی جنہ نے قانون ساز اسمبلی کی رکنیت سے بطور احتجاج استعفی دے دیا، جبکہ مہاتما گاندھی کی اپیل پر اس کے خلاف 16 اپریل 1919 کو ملک گیر یوم سیاہ منایا گیا۔ March 1962 کو الجزائر کے مسلمان عوام نے اپنا ملک فرانس کے تسلط سے آزاد کرا لیا۔ الجزائر کے مسلمان عوام نے آزادی کے لیے 8 سال تک سخت جد و جہد کی۔ اس دوران 10 لاکھ افراد جاں بحق ہوئے۔ آخرکار 18 مارچ 1962 کو الجزائر کو آزادی ملی۔ فرانس نے باضابطہ طور پر الجزائر کی آزادی کو تسلیم کیا اور وہاں سے اپنی افواج کو واپس بلا لیا۔ البتہ فرانس سے وابستہ خفیہ فوج کی دہشت گردانہ کارروائیاں اس کے بعد بھی ایک عرصے تک جاری رہیں۔ March 1815 کو جنیوا ریاست کے سوئٹزرلینڈ کے ساتھ الحاق کے بعد سوئٹزرلینڈ نے موجودہ شکل اختیار کی۔ یہ ملک 25 ریاستوں پر مشتمل ہے، جس کا انتظام کنفیڈریشن کی صورت میں چلایا جاتا ہے۔ 15 صدی میں سوئٹزرلینڈ یورپ کا ایک طاقتور ملک تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی طاقت ختم ہوتی گئی۔ 1815 میں 9 ریاستوں کے سوئس کنفیڈریشن میں شامل ہونے کے بعد، کہ جنیوا جن میں آخری ریاست تھی، نیپولین کی شکست کے بعد فرانس میں تشکیل پانے والی پیرس کانفرنس نے سوئٹزرلینڈ کو ہمیشہ کے لیے غیر جانبداری عطا کی۔ اس ملک نے اب تک 2 عالمی جنگوں میں بھی اپنی غیر جانبداری کو برقرار رکھا ہے۔ سوئٹزرلینڈ یورپ کے وسط میں واقع ہے اور اس کا رقبہ 41,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ May 1242 کو مشہور مسلمان دانشور ملا محمد ہاشم ایران کے مقدس شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ وہ ثقت الاسلامی کے نام سے معروف ہیں۔ مشہد میں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف تشریف لے گئے۔ وہاں آخوند خراسانی اور سید اسماعیل صدر جیسے عظیم علماء سے علم حاصل کرنے کے بعد مشہد واپس لوٹ آئے۔ انہوں نے متعدد کتابیں تحریر کی، جن میں منتخب التواریخ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے علمدار کربلا حضرت عباس علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
عزیز سامعین، حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے عظیم موقع پر اہل بیت علیہ السلام کے دوستوں اور محبوں کے قلوب خوشی و شادمانی سے معمور ہیں۔ عرش پر رہنے والے معصوم فرشتے بھی خوشی و شادمانی سے آج کی مناسبت سے ایک دوسرے کو تہنیت و مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ آج اس عظیم شخص کی ولادت کا دن ہے جس کی رفتار و گفتار کرامت و شہامت کی جلوہ گاہ ہے، جس کے کردار کی باران رحمت تمام تشنگان فضیلت کو سیراب کرتی ہیں۔ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام جو کتاب علم اور اشعار و ادب کی روشن علامت و نشانی ہیں، آج کے دن پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت عباس دلاور کے مضبوط و مبارک قدم اور ان کی آمد کے احترام میں عرش کے ساکنین فرش زمین پر رہنے والوں کو تہنیت و مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ عزیز سامعین، ہم بھی اس خوشی و انبساط کے موقع پر آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامعین، ہم بھی اپنی جانب سے خوشی اور مسرت کے اس موقع پر آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
میں ہوں عباس علی، 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 یہ ہے فضیلت میری، میں ہوں عباس علی، یہ ہے فضیلت میری،
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری،
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی،
باپ کو دیکھا نہ ماں کو نہ کسی کو دیکھا، آنکھ کھولی تو حسین ابن علی کو دیکھا، اس لیے فرض ہے نبیوں پہ زیارت میری،
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی،
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری،
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی،
مجھ پہ مخدوم نے رکھی ہے کریمی کی نظر، ان کے حسنین سے دو بھائی تھے موجود مگر، پھر بھی بھائی کا زینب نے یہ قسمت میری،
میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس علی
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری
میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس علی
کچھ بھی ہو جائے کبھی ٹل نہیں سکتی میری بات حشر تک اب ہے میرے قبضہ قدرت میں فرات وہی ہوتا ہے جو کہتی ہے طبیعت میری
میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس علی
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری
میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس علی میں ہوں عباس علی
سامعین آج ہم سرچشمے ایمان و یقین تک پہنچنے کے لیے کسی رہنما کے محتاج ہیں. ہماری حیات تشنہ ہے اور ہمارے قلوب اس بات کی خواہش و آرزو رکھتے ہیں کہ اولیاء دین اور وہ افراد جو فضیلت و پاکیزگی کا نمونہ اور ان کے اختیار میں جو بہترین اور گوارا زمزم ہے اس سے ہمیں سیراب کریں گے، اور انہی اولیاء الہی میں حضرت عباس ابن علی علیہ السلام بھی ہے. آپ شجاعت و بہادری، ایمان و معنویت، استقامت و وفاداری اور عبادت و معرفت میں لوگوں کے لیے اسوہ و نمونہ ہیں.
شعبان المعظم کی چوتھی تاریخ علمدار کربلا حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے. حضرت عباس ابن علی علیہ السلام سن 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. حضرت علی علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کا نام عباس یعنی میدان جنگ کا شجاع و بہادر شیر رکھا. آپ اپنے والد ماجد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور اپنی مادر گرامی فاطمہ بنت حزام بن خالد عامریہ کی آغوش عطوفت میں اس طرح پروان چڑھے کہ مظہر غیرت اور ایثار و شجاعت کا پیکر بن گئے. عباس ابن علی علیہ السلام نے اپنی پوری حیات طیبہ میں اپنے والد ماجد اور اپنے معصوم بھائیوں سے بھرپور استفادہ کیا اور تمام فضائل و کمالات کا مظہر بن گئے. آپ نے جو کچھ بھی ان تینوں عظیم ہستیوں سے حاصل کیا تھا اسے کربلا کے میدان میں واضح و آشکار کر دیا، اور عاشورائے حسینی کے دن اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے، اور عرفان و تقویٰ اور پاکیزہ سیرت کی بنا پر لوگوں کے لیے ایثار و قربانی اور پاکیزگی کی مثال بن گئے. آپ کا نورانی وجود نورانیت و معنویت کی رہنمائی، چاہنے والوں کے لیے چراغ، اور آپ کے معطر الہی صفات حقیقت کے متلاشیوں کے لیے رہنما بن گیا.
سامعین، حضرت عباس علیہ السلام اپنے والد ماجد حضرت امام علی علیہ السلام کے زیر سایہ اور اپنی با ایمان و وفادار مادر گرامی کی آغوش عطوفت اور اپنے بڑے بھائیوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پروان چڑھے. آپ نے ان تین معصوم اماموں سے کسب فیض کر کے فضیلت و آداب کے اصول سیکھے. خصوصاً آپ ہمیشہ اپنے آقا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی حضرت سے جدا نہ ہوئے، بلکہ ان کے اخلاق و کردار سے اپنے کو زینت بخشی اور ان کے کردار و گفتار کے اعلیٰ نمونے کو اپنے لیے اسوہ و نمونہ قرار دیا. بے شک امام علی علیہ السلام کی خاص تربیت اور اعلیٰ صفات و کمالات نے اس نوجوان کی فکری اور روحانی شخصیت کے نکھارنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے. حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے عہد طفولیت سے ہی اس بات کو ذہن نشین کر لیا تھا کہ کلمہ حق کی سربلندی اور توحید کا پرچم لہرانے میں ایثار و قربانی کا جذبہ پیش کرنا ہے، اور اس چیز کو اپنے جان و دل میں بسا رکھا تھا اور آخر دم تک اس پر ثابت قدم رہے۔
حضرت عباس علیہ السلام اپنے والد ماجد حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ 14 برس رہے، جس میں آخر کے 5 برس دشمنوں سے مقابلہ کرنے میں گزرے۔ حضرت عباس علیہ السلام ان میں سے بعض جنگوں میں شریک رہے، حالانکہ آپ نے ابھی جوانی کی دہلیز پر ہی قدم رکھا تھا، اس کے باوجود آپ بہت ہی پھرتیلے، بڑھ کر حملہ کرنے والے اور اپنے مقابل بہادر و جنگجوؤں سے مقابلہ کرنے والے تھے۔ بعض مورخین نے جنگ صفین میں آپ کی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھانے کے متعلق تحریر کیا ہے کہ جو نوجوانی اور 12 برس کی زندگی میں ان کے جنگ کے اسرار و رموز سے آگاہی اور آشنائی پر دلالت کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید تحریر کیا ہے کہ جنگ صفین میں جب امیر شام معاویہ کے لشکر نے نہر پر قبضہ کر کے پانی پر پابندی عائد کی اور حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب کے لیے پانی کی عدم موجودگی جان کا خطرہ بنی، تو آپ نے اپنے اصحاب کو نہر پر سے قبضہ ہٹانے کا حکم دیا۔ اس وقت خود آپ نے امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ نہر سے پہرا ہٹانے اور پانی پر قبضہ جمانے کے لیے دشمنوں سے زبردست جنگ لڑی۔
حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے بابا کی شہادت کے چند برس بعد 18 برس کی عمر میں عبداللہ ابن عباس کی بیٹی لبابہ سے شادی کی۔ ابن عباس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، راوی حدیث، مفسر قرآن اور حضرت علی علیہ السلام کے برجستہ و لائق شاگرد تھے۔ جناب لبابہ کی معنوی و فکری شخصیت نے بھی قرآن کریم کے اس عظیم مفسر کے گھر میں تربیت پائی اور علم و ادب سے مالا مال ہوئی۔ اس مبارک شادی کے نتیجے میں 2 نورانی فرزند عبداللہ اور فضل پیدا ہوئے، جو آگے چل کر بزرگ عالم دین اور قرآن کریم کے مروج بنے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی اولادوں میں بھی بہت سے ایسے افراد ہیں جن کا شمار حدیث کے راوی اور دوسرے ائمہ کے زمانے میں بزرگ عالم دین میں ہوتا ہے، اور یہ علوی نور علم جو عباس ابن علی علیہ السلام کے وجود ناظرین میں جلوہ گر ہوا تھا، اس کا سلسلہ آنے والی نسلوں میں بھی جاری رہا اور دین خدا کی پاسبانی کی، جس میں سب کے سب عالم، عابد، فصیح و بلیغ اور ادیب تھے۔
حضرت عباس علمدار علیہ السلام نہایت ہی حسین و جمیل اور اخلاق حسنہ کے مالک تھے۔ ان کا ظاہر و باطن ایک تھا۔ آپ کا نورانی و تابناک چہرہ آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتا تھا، اور بنی ہاشم کے درمیان کہ جس میں سب کے سب جمال و کمال کے درخشاں ستارے تھے، عباس علیہ السلام چاند کی مانند تھے۔ اسی بنا پر آپ کو قمر بنی ہاشم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے حسن و جمال کی توصیف میں صرف شکل و صورت یا ان کے قد و قامت ہی کو نہ بیان کیا جائے، بلکہ ان کی روشن و منور فضیلتیں بھی اس خوبصورتی میں سہیم ہیں۔ اسی طرح حضرت عباس علیہ السلام کے تقوی اور پرہیزگاری، دیانت اور وفا و عہد کا تذکرہ ہر ایک کی زبانوں پر تھا۔ اس کے علاوہ آپ کا شمار اسلام کے بڑے بہادروں میں ہوتا تھا۔ آپ نے شجاعت و دلاوری اپنے والد ماجد سے ورثے میں پائی تھی، اور آپ کی کرامت و شہامت، عزت نفس، پرکشش و جاذب چہرہ بنی ہاشم کی تمام عظمتوں کا مرقع تھا۔ آپ کی پیشانی پر سجدوں کے آثار نمایاں تھے، جو خداوند عالم کے سامنے ان کے خضوع و خشوع اور تہجد و عبادت کی حکایت کر رہے تھے۔ آپ خدا کی راہ میں مبارزہ کرنے والے اور روز و شب کے تمام اسرار و رموز سے آشنا سپاہی تھے۔
حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ آپ نافذ البصیرت اور گہری نظر رکھتے تھے، اور معاشرے کے تمام سیاسی حالات اور کفر و نفاق کے تمام مکروہیلے سے بخوبی واقف و آگاہ تھے۔ آپ صرف ایک بڑے بہادر و جانباز اور شجاع علمبردار ہی نہ تھے، بلکہ آپ کی شخصیت، فقاہت و قداست، عبادت و بصیرت، دور اندیشی، سادگی اور زہد و تقویٰ سے معمور تھی، اور اسی بصیرت و عمیق نظر کا نتیجہ تھا کہ آپ نے امام وقت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں قیام کیا اور شرافت و کرامت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے اور صفحہ تاریخ پر ہمیشہ کے اپنے نقوش چھوڑ دیے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، ہمارے چچا عباس نافذ البصیرت تھے، انہوں نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا اور آزمائش کی کسوٹی پر بالکل کھڑے اترے اور جام شہادت نوش کیا۔ بصیرت و دور اندیشی جسے امام علیہ السلام نے آپ کی توصیف میں بیان کیا ہے، وہ آپ کے لیے بہترین اور قابل افتخار سند ہے۔ ایسی بصیرت و دور اندیشی جس کی آج سماج کے ہر طبقے کو بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ یہی بصیرت ہے جو سخت و پیچیدہ مراحل اور دقیق فیصلے کے وقت انسان کو سیدھے اور ولایت کے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔
عزیز سامعین، ایک بار پھر آج کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے خالق لوح و قلم کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ خدایا ہم سب کو محمد و آل محمد علیہ السلام کا سچا پیرو قرار دے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ علمدار کربلا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ آج کے دن کی مناسبت سے ہم بھی آپ تمام سامعین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پروگرام کے حوالے سے اپنی آرا سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیے گا۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے پروگرام آئینۂ صحافت کا۔ جی سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے بعض اخبارات کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ روزنامہ ابتکار کی نئے ایرانی سال کا خیر مقدم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سخت سال ختم ہوا، نیا سال نوید بخش ہوگا۔ نیو یارک ٹائمز کی سرخی ہے، جورجیا قتل عام سے امریکہ میں ایشینز کے خلاف نفرت میں اضافے کی طرف سے تشویش بڑھی۔ روزنامہ العربی الجدید کی سرخی ہے، بائیڈن حکومت امریکہ و فلسطین کے تعلقات کے اعادے کے منصوبے پر غور کر رہی ہے۔ سمین، روزنامہ کیہان کی سرخی ہے، گزرنے والے سال پر ایک نظر۔ اخبار لکھتا ہے کہ اگر 1398 ہجری شمسی سیلاب زدہ ہم وطنوں کی مدد سے شروع ہوا اور شہید قاسم سلیمانی کی شاندار تشییع جنازہ سے ختم ہوا، تو سن 1399 ہجری شمسی بھی ویسا ہی رہا ہے، اور عوام نے کرونا سے مقابلے میں جس اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور دانشوروں نے جس طرح سے کرونا کی ویکسین کے لیے محنت کی وہ قابل قدر ہے۔ ان دانشوروں نے ایران کو عالم اسلام کے لیے قابل فخر بنا دیا۔ عراقی رکن پارلیمنٹ نعیم العبودی نے لکھا ہے کہ ایسے حالات میں کہ جب بڑی طاقتیں کرونا کی ویکسین بنانے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کر رہی ہیں، ایران پہلا اسلامی ملک بنا جو 3 ویکسین پر کام کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کے لیے ہم دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سن 1399 ہجری شمسی وہ پہلا سال تھا جب اس کرۂ ارض پر جنرل قاسم سلیمانی نہیں تھے۔ دشمنوں نے سوچا تھا کہ انہیں ختم کر دیں گے، مگر اس کے برعکس آج نہ جانے کتنے قاسم سلیمانی پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں، جو برسوں تک علاقے میں امریکی فوجیوں کے نیندیں اڑاتے رہیں گے۔ اور سامعین، اخبار القدس العربی کی سرخی ہے، فوری حکومت بنائیں یا ذمہ داری چھوڑ دیں، حریری کو لبنانی صدر کا پیغام۔ لبنان میں حالات بے حد کشیدگی کے دوران اس ملک کے صدر مشل اون نے حکومت کی تشکیل کے ذمہ دار سعد حریری کو ایوان صدارت میں بلایا اور ان سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر حکومت بنائیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو ملک کے جو حالات ہیں ان کے پیش نظر انہیں حکومت بنانے کی طاقت رکھنے والے کسی دوسرے کے لیے راستہ چھوڑ دینا چاہیے۔ لبنان کے صدر مشل اون نے کہا کہ آپ کی جانب سے پیدا کیے گئے مسائل بہت بڑے ہیں اور قوم میں اب برداشت کی تاب نہیں ہے، وبا پھیل رہی ہے، بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ ملک و شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں اور قومی کرنسی کی قیمت کم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر قوم کا شیرازہ بکھرنے کا خطرہ پیدا ہو جائے اور قوم میں مایوسی پھیل جائے تو پھر کسی عہدے یا ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان، وزیراعظم نیا پاکستان ہاؤسنگ کے تحت آج 1500 مزدوروں میں گھر تقسیم کر رہے ہیں۔ روزنامہ نوائے وقت، کرونا سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا، مزید 61 افراد جاں بحق، 3495 نئے مریض۔ ہندوستان ٹائمز، کرونا کے دوران ہندوستان سمیت پوری دنیا میں قیدیوں کو فراموش کر دیا گیا، امنیسٹی انٹرنیشنل۔ سمعین، روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، سچن واضح کا اقبال جرم، کار ضبط، خانہ تلاشی۔ اقبال لکھتا ہے کہ صنعت کار مکیش امبانی کو دھمکانے اور مجرمانہ سازش کے الزام میں گرفتار پولیس افسر سچن واضح ممبئی پولیس کے لیے بدنامی کا باعث اور اس کے گلے کی ہڈی بن گئے ہیں۔ این آئی اے نے صرف واضح کے گرد تفتیش کا گھیرا تنگ کرتی جا رہی ہے، بلکہ اس سازش کا حصہ بننے والے اعلی پولیس افسروں کو بھی جلد ہی سمن جاری کرنے کی تیاری بھی ہو رہی ہے۔ این آئی اے کے مطابق واضح نے نہ صرف اس سازش میں ملوث ہونے کا اعتراف کر لیا ہے، بلکہ کہا ہے کہ گزشتہ برسوں میں اس کی جو بدنامی ہوئی ہے اور جو شہرت اس نے گنوائی تھی اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اس نے اس جرم کو انجام دیا، اور بیچ سابق وزیر اعلی دیویندر فڑنویس نے نئی دہلی میں پریس کانفرنس کر کے مہاراشٹر سرکار کو نشانہ بنایا اور کہا کہ صرف سچن واضح کی گرفتاری کافی نہیں بلکہ اس کے سیاسی آقاؤں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ سمین، اخبار جنگ کی سرخی ہے، ہندوستان کو پہل کرنا ہوگی معاشی ترقی کے لیے، سرحدوں پر امن ضروری ہے، عمران خان۔ اخبار لکھتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، ذاتی مفادات پر مبنی تحریکیں کامیاب نہیں ہو سکتیں، پہلے بھی کہا تھا پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل نہیں، 2.5 سال گزر گئے، اب سب کو پہلے سے زیادہ محنت کرنا ہوگی، مہنگائی کنٹرول کرنا اور عوامی مفاد کے منصوبے مکمل کرنا پہلی ترجیح ہے۔ ذخیرہ اندوزوں اور قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں اور ان میں تیزی لائی جائے۔ معاشی ترقی کے لیے سرحدوں پر امن ضروری ہے، خطے میں امن کے لیے ہندوستان کو پہلا قدم اٹھانا پڑے گا۔ 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد جب تک وہ پہلا قدم نہیں لیتے تو ہم بدقسمتی سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پاکستان اور ہندوستان کے مابین کشمیر بنیادی تنازع ہے۔ ہندوستان کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کو حق خود ارادیت دینے کا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ کشمیر کا مسئلہ پرامن طریقے سے حل کیا جائے تو اس کا دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بدھ کو اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ کے افتتاحی سیشن، پارٹی رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بوزدار سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اور اب کچھ نیوز ایجنسیوں کی سرخیاں۔ ارنا، عالم اسلام کو اپنے اندر موجود شدت پسندی کو جڑ سے ختم کرنا ہوگا، وزیر خارجہ جواد ظریف۔ تسنیم نیوز ایجنسی، جے سی پی او اے میں بحران، مغربی فریقوں کی وجہ سے شمخانی۔ فرانس 24، الجزائر میں اپنے تمام جرائم کے اعتراف اور معافی سے کم کوئی چیز فرانس سے قابل قبول نہیں، ظریفہ بن مہدی۔ اور اب کچھ تفصیل سے خبریں۔ وائی جے سی امریکیوں کے اقدام کا انتظار، شاندار انتخابات، ملک و قوم کی ضمانت، صدر مملکت۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے رواں ہجری سال میں کابینہ کے آخری اجلاس میں کہا ہے کہ حریت پسندوں کے سردار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے باوفا علمدار قمر بنی ہاشم اور ان کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام کے ایام ولادت کی مبارک باد پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم سن 1400 میں داخل ہو رہے ہیں، امید ہے کہ ہماری قوم تمام میدانوں میں استقامت کا مظاہرہ کر کے نئے سال میں مزید کامیابیاں حاصل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ آج پابندیوں کے خاتمے کے حالات ہمیشہ سے زیادہ بہتر ہیں۔ امریکیوں نے بارہا اعلان کیا ہے کہ سابق حکومت کا رویہ اور روش غلط تھی اور شدید ترین دباؤ کی پالیسی ناکام رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا کہ وہ جے سی پی او اے میں واپسی چاہتے ہیں۔ یقیناً صرف باتیں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں اور ہم ان کی جانب سے اقدامات کا انتظار کر رہے ہیں۔ فلسطین الیوم کی سرخی ہے، حکومت بیت المقدس میں جو آگ لگا رہی ہے اس میں خود بھی جلے گی، اسلامی جہاد تنظیم۔ فلسطین کی اسلامی جہاد تنظیم نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ صہیونی حکومت فلسطین میں جو آگ لگا رہی ہے وہ اس کے شعلوں سے خود محفوظ نہیں رہے گی اور اسے بیت المقدس کے شہریوں کے گھروں کو مسمار کرنے کی قیمت چکانا پڑے گی۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور، جو قرآنی آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی ہے، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں اور آج کے دن کی مناسبت سے مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے
بسم رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ. ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ شورا کی 40ویں آیت سے کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.
اور ہر برائی کا بدلہ اس کے جیسا ہوتا ہے، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، وہ یقیناً ظالموں کو دوست نہیں رکھتا ہے. سامعین، گزشتہ پروگرام کی آخری آیت میں ظالم و ستمگر سے دفاع کرنے کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، یعنی مومن انسان ظلم کے مقابلے میں خاموشی اختیار نہیں کرتا اور اگر اس راہ میں دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو مدد حاصل کرتا ہے تاکہ ظالم کو اس کے ظلم کا مزہ چکھا سکے. اس آیت کریمہ میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے، بدکار افراد کو سزا دینے میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ضروری ہے کہ اسے اس کے ظلم کے تناسب اور عدل و انصاف کی بنیاد پر سزا دی جائے. چنانچہ سورہ بقرہ کی 194 آیت بھی اصل مقابلے میں مثل کی تاکید کر رہی ہے. شہر حرام کا جواب شہر حرام ہے اور حرمات کا بھی قصاص ہے، لہذا جو تم پر زیادتی کرے تم بھی ویسا ہی برتاؤ کرو جیسی زیادتی اس نے کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ سمجھ لو کہ خدا پرہیزگاروں ہی کے ساتھ ہے. آیت کریمہ میں مزید ارشاد ہوتا ہے، اگر ظالم اپنے کیے ہوئے ظلم پر شرمندہ ہو جائے اور معافی کا طلبگار ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے اور اس کے ساتھ صلح و آشتی سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ خداوند عالم اس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور ظالم کو معاف کرنے کے بدلے میں تمہیں اجر و ثواب عطا کرے گا. بے شک خداوند عالم کا یہ حکم ظالم کے دفاع اور اس کی حمایت میں نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں موجود افراد کے دل سے کینہ و کدورت کو رفع کرنے اور ان کے درمیان صلح و صفا برقرار کرنے کے لیے ہے. سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس شخص نے لوگوں پر ظلم کیا ہے اس کی سزا کا حق مظلوم کے اختیار میں ہے، اور وہ عدل و انصاف کی پاسداری کرتے ہوئے ظالم کو سزا دے سکتا ہے یا اسے معاف بھی کر سکتا ہے. البتہ معاف نہ کرنے کی صورت میں اس کو اتنی ہی مقدار میں سزا دی جائے جو اس کے ظلم کے متناسب ہو، اور اس سلسلے میں افراط و تفریط سے کام نہیں لینا چاہیے. دین نے اپنی پیروی کرنے والوں کو نصیحت کی ہے کہ اگر کوئی خطا کار ہے تو اسے معاف کر دو، اگرچہ اس کو سزا دینے کی قدرت بھی رکھتے ہو۔ البتہ جو گناہ گار کو بخش دے گا اسے پروردگار عالم بہت ہی بڑا اجر و انعام عطا فرمائے گا۔ حکومت میں قانون اور منصفانہ قوانین کے اجرا کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ یہ قوانین ایک دوسرے کو محبت و مودت اور اخلاقی رفتار و گفتار کی طرف راغب کرے۔ چنانچہ قرآن کریم حکم قصاص کے ساتھ عفو و بخشش کی بھی نصیحت کرتا ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ شورا کی 41ویں اور 42ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم۔
اور جو شخص بھی ظلم کے بعد بدلہ لے تو اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، الزام ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین، گزشتہ آیت میں ظالم کو سزا دینے یا اسے معاف کر دینے کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ اس آیت کریمہ میں ایک بار پھر اس نقطے پر تاکید کی گئی ہے کہ اس عفو و بخشش کے لیے ضروری ہے کہ مظلوم اور اس کے ارادہ و اختیار سے ہو، نہ یہ کہ دوسرے افراد اسے اس کام پر مجبور کریں۔ چونکہ فطری طور پر اسے حق حاصل ہے کہ اپنے حق کے اس بات کے لیے ظالم کو سزا دے، اور اگر تنے تنہا اس کام پر قدرت نہ رکھتا ہو تو دوسروں سے مدد طلب کرے۔ پس اگر مظلوم اپنے حق کے لیے تلاش و جستجو کرے تو اس کی ملامت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ خطا کا مرتکب نہیں ہوا ہے۔ در حقیقت معاشرے میں رہنے والوں پر لازم ہے کہ اس شخص کی سرزنش و ملامت کریں جو دوسروں کے حق کو ضائع کرتا ہے اور دوسروں پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ یہ وہی افراد ہیں جو ناحق اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں، سرکشی اور طغیان کا شکار ہو گئے ہیں اور قوانین الہی سے سرپیچی کرتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا میں لوگوں کی ملامت و سرزنش اور قیامت کے دن قہر الہی اور جہنم کی آگ کے مستحق ہوں گے۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسروں سے مدد طلب کرے، اور معاشرے کے ہر فرد پر لازم ہے کہ حق تک پہنچنے میں اس کی مدد کرے۔ لوگوں کے حقوق کی پامالی چاہے جس کی طرف سے بھی ہو صحیح نہیں ہے، اور اس کی سزا معین ہے۔ حدود الہی اور اجتماعی قوانین سے سرکشی اور سرپیچی جو معاشرے میں فساد و تباہی کا باعث بنے، ضروری ہے کہ آشکار کیا جائے اور ذمہ دار افراد کی جانب سے مورد سوال قرار دیا جائے۔ سامعین، آئیے اب سورہ شورا کی 43ویں آیت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے،
وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ،
اور یقیناً جو صبر کرے اور معاف کر دے تو اس کا یہ عمل بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی خطا کاروں کو معاف کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے، اور اس بات پر تاکید کی جا رہی ہے کہ ظالم کو سزا دینے کا حق جو مظلوم پر ہے اس میں اتنی شدت نہ پائی جائے کہ لوگ عفو و بخشش کے فریضے کو ہی بھول جائیں اور پھر ایک دوسرے پر رحم کرنا چھوڑ دیں۔ لہذا آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دینا نہایت ہی سخت و دشوار ہے، اور اس میں صبر و حوصلے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ کام بہت ہی اہمیت و عظمت کا حامل ہے۔ فطری بات ہے کہ اپنی خواہشات نفسانی کو کچلنا اور اپنے حق کو چھوڑ دینا ہر کس و ناکس کے بس میں نہیں ہے، اور نہ ہی بہت آسان کام ہے، لیکن بزرگ و عظیم انسان کہ جو صاحبان عزم و ارادہ ہیں اور نیک صفات و خصال کے حامل ہیں، وہ اس طرح کے امور انجام دے سکتے ہیں اور اپنے حق سے چشم پوشی کر سکتے ہیں۔ کلی طور پر ان آیات کریمہ میں ان لوگوں سے جو دوسروں پر ظلم و ستم کرتے ہیں دو طرح سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ایک سزا دے کر اور دوسرے معاف کر کے۔ فطری بات ہے کہ اس موضوع میں افراد کے شرائط و حالات بھی اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں، خود ظالم کے حالات و شرائط بھی اور مظلوم کے حالات و شرائط بھی۔ کبھی ممکن ہے ظالم اپنے کام سے شرمندہ ہو جائے اور عفو و بخشش طلب کرے، یا اسی طرح سے ممکن ہے کبھی ظالم اپنے کیے پر پشیمان نہ ہو اور اپنی ہٹ دھرمی اور سرکشی کی بنا پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھے۔ اسی طرح سے ممکن ہے مظلوم بافضیلت و کمال اور رحم دل انسان ہو اور نہایتی آسانی کے ساتھ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دے، لیکن کبھی کبھی مظلوم شخص ایسے حالات و شرائط سے گزر رہا ہو کہ ظالموں اور ستمگروں کے ظلم کا برداشت کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو اور وہ اپنے حق کا مطالبہ مسلسل کر رہا ہو۔ سامعین، گزشتہ چند آیتوں میں اس طرح کے پیش آنے والے حالات کی تحقیق و جستجو کی گئی اور ہر ایک مسئلے کے اعتبار سے اس کا حکم بیان کیا گیا۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن کریم کی اخلاقی نصیحت لوگوں کو اپنا بنانا اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا ہے، اگرچہ قانون کے مطابق ظالم کی سزا کا حق محفوظ ہے۔ صبر کرنا اور لوگوں کو معاف کر دینا ان عظیم انسانوں کی بہترین صفت ہے جو خداوند عالم کو بہت ہی زیادہ عزیز ہیں۔ اسلام ایک جامع دین ہے جو مظلوم کے حق کو بھی بیان کرتا ہے اور اسے لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آنے اور انہیں معاف کر دینے کی بھی تلقین و تشویق دلاتا ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کی بارگاہ میں سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
Thank you.